यतनाज़ऊना, लेकिन ये हमें पता चलता है कि गोश्त होगा वहां पे, नहीं वेजिटेरियन नहीं है जन्नती, ठीक है। यतनाज़ऊना फीहा कअसन ला लगवुन फीहा वला तासीमुन, एक दूसरे से छीना झपटी करेंगे प्यालों की जो जाम होंगे, यानी शराब पेश की जाएगी उनको, और दोस्तों के माँ बहन जो बेतकल्लुफ ही होती है, एक जब मज़ा होता है कोई किसी की प्लेट से ऐसे उठा लेता है, कोई कुछ करता है, जैसे एक छेड़ा खानी एक मज़े की शुगल कर रहे होते हैं, इस तरह वो कोई रोबोट्स की तरह वहाँ पे बैठ नहीं जाएंगे, वो मज़े कर रहे होंगे, खुशगपियाँ होंगी, और इस तरह एक दूसरे से ऐसी छीना झपटी नहीं होंगी कि जैसे यहाँ पे होता है कि खाना जू ही वो कहते हैं आके खाने के लिए आ जाए तो लोग ऐसे दौड़ पड़ते हैं जैसे कि बस टूट पड़े, वो वाली नहीं चीज़ है ये वो है कि वह फिर मकदार में चीज़ें, लेकिन एक दूसरे के साथ खुशगपियाँ हैं, एक दूसरे के साथ मज़े हैं, एक दूसरे के साथ यानी एक प्लेइंग अराउंड जिसको कहते हैं बेतकल्लुफ ही है, तो वो चल रही होगी। और ला लगवन फीहा वला तासीम, वो शराब के जाम पियेंगे लेकिन उसमें कोई बेहुदा गोई नहीं होगी, ना कोई गुनाह की बात होगी, जैसे यहाँ पे शराब पीने के बाद लोग बेकार बुरी बातें और गंदी बातें और बकवास बातें करने लगते हैं और उनकी अक्ल ही मारी जाती है, समझ ही नहीं उनको होती वो बोल क्या रहे, वैसे वहाँ पे बेहुदा गोई नहीं होती, कोई गालियाँ देने लगता है, कोई कुछ करने लगता है, और ना ही कोई गुनाह होगा इसमें, गुनाह की कोई बात करें। وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ, घूम रहे होंगे उनके ऊपर नौ उम्र खादिम, ऐसे नौकर होंगे जो छोटी उम्र के होंगे, और वो इतने खूबसूरत होंगे वो जो नौकर बच्चे लड़के होंगे, एक तो छोटी उम्र से हमें क्या पता चलता है, गिलमान है ना वो, नौ उम्र, छोटी उम्र से क्या पता चलता है, यानी यंग होंगे, जो यंग होता है आप देखें, अगर आप बूढ़ा नौकर रख लें तो वो तो उठेगा ही मुश्किल से, काम जरा सा करेगा थक जाएगा, जो नौ उम्र होता है वो एक्टिव होता है, तो ये एक्टिव होंगे, और अलैहिम गिलमान उल्लाहुम, नौ उम्र खादिम होंगे उनके लिए, यानी ये नहीं होंगे वो दस घरों में और काम कर रहे हैं, अब वो आपके घर पहुंचते हैं तो फिर कहते हैं जी हमें देर हो गई, वहां पे उन्होंने ज्यादा आज काम दे दिया था, अब क्या करें, उधर भी खुश करना है आपको भी खुश करना है, दो तीन घरों में ही एक नौकर काम कर रहा हो तो फिर भी एक मुश्किल होती है, नहीं वो उनके सिर्फ जन्नतियों के नौकर हैं, वो उनके लिए भाग भाग के आ रहे होंगे, घूम रहे होंगे, घूम रहे होंगे मतलब एक्टिवली वो मूव अराउंड कर रहे होंगे, वो यानी जो खाना पीना है वो पेश कर रहे होंगे आगे, और वो इतने खूबसूरत होंगे कि जैसे छुपे हुए मोती, सुभान अल्लाह, छुपा हुआ मोती को कभी सोचें, एक मोती है जो डिस्प्ले किया होता उन्होंने बाहर, एक मोती है जो वो कहते नहीं जी ये खास लोगों को दिखाने के लिए वो बड़े उसमें लॉकर में रखा जाता है, डिबिया में बंद करके, ऐसे वो डिस्प्ले नहीं किया जाता, इवन दुकानों पे भी ऐसे नहीं रखा होता, वो जो खास ऐसे लोग आते हैं जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं सिर्फ उनके सामने खोल के दिखाते हैं, तो वो जो अंदर बंद होता है ना मोती, उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है, उसकी खूबसूरती भी ज़्यादा होती है, वो प्योर होता है, क्योंकि वो उसके अंदर बंद होता है तो गर्द व गुबार से और इधर उधर के असरात से भी महफूज होता है, ये भी ऐसे मोती हैं जो छुपे हुए थे, जैसे छुपा के रखे हुए मोती, और जैसे मोती बिखर जाते हैं इस तरह ये बिखरे हुए होंगे, एक एक बंदे के कई कई गुलाम होंगे, एक दफा आवाज देगा तो हजारों भागते हुए आएंगे, ये हुक्म करें हमें, हम हाजिर हैं, लबैक कहते हुए आएंगे, यहाँ पे तो दुनिया में एक दो नौकर रखना ही ऐसे मुश्किल है, कहाँ हजारों नौकर किसी के हों, हजारों नौकर हो भी जाएं तो तब भी तमाम नौकरों का हाजिर बाश रहना मुश्किल है, एक छुट्टी पे है, दूसरा बीमार है, तीसरे का कुछ और प्रॉब्लम है, ये नौकर ऐसे हैं जो इतने एक्टिव हैं कि घूम घूम के आ रहे हैं और इतने खूबसूरत हैं, आपको पता है कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके जो ड्राइवर भी होते हैं उनको भी उन्होंने यूनिफॉर्म्स पहनाए होते हैं, बाकायदा बड़े सूटेड बूटेड से ऐसे होते हैं कि, और बड़े एक्टिव से और साफ सुथरे और धुले धुलाए से बिल्कुल ऐसे नज़र आते हैं, बड़े बड़े जो आप देखते हैं प्रेसिडेंट्स वगैरह के उनके दरवाजे खोलते हैं, तो उनके जो ड्राइवर भी आप देखते हैं
کتنے انہوں نے ایسے دیکھ کے رکھے ہوتے. جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کے نوکر بھی پھر ویسے ہی ہوتے ہیں کہ مطلب ٹھیک ہے میلے کچھ ہے نہیں تو درمیانہ سا ایک لباس ہوگا یا کچھ ہے. جتنے جتنے آپ دیکھتے ہیں کہ امیر لوگ ہوتے جاتے ہیں ان کے نوکر بھی اس طرح سے ہی ہوتے ہیں. ان کی جو نینیز بچوں کی ہوتی ہیں وہ بھی ویسی ہی ہوتی ہیں. جو میڈز ہوتی ہیں وہ بھی اس طرح کی تیار ہوتی ہیں اور وہ بھی اتنے ہی سوفسٹیکیٹڈ ہوتے ہیں, اسی طرح پریزنٹ کرتے ہیں چیزوں کو. دیکھا ہے نا آپ نے, نوکروں نوکروں میں بھی تو فرق ہے نا. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے نوکر بالکل ہی بےچارے میلے کچلے انہوں نے رکھے ہوتے. تو جتنا کسی کا ہائر اسٹیٹس ہوتا جاتا ہے دنیا میں بھی ان کے نوکروں کی بھی شان اس طرح سے ہی ہوتی ہے. کوئی کہے جی میں وائٹ ہاؤس میں کام کرتا ہوں, چاہے نوکر ہی وہاں کو ہو, لیکن وہ اپنے آپ کو ہی بہت بڑی چیز سمجھتا ہے. کوئی عام کسی کے گھر میں معمولی کام کر رہا ہو وہ بےچارا اتنا نہیں اپنی ویلیو سمجھتا. تو جتنے اوپر کے دنیا میں بھی سٹیٹس کے لوگ ہیں ان کے نوکروں کی بھی شان اس طرح ہے. جنتی لوگوں کے نوکر تو کیا ہی ان کی بات ہوگی کہ وہ خود اتنے حسین ہوں گے. آپ اس کے بعد سوچیں کہ جنتی خود کتنا حسین ہوگا جس کا نوکر ہی ہے. خود جنتی کے حسن کا عالم کیا ہوگا اور وہ خود کیسا ہوگا جس کا نوکر ایسا ہے کہ چھپے ہوئے جیسے موتی. تو مالک کا کیا کہنا ہے پھر. سبحان اللہ.
وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ, اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے بعض ان میں سے بعض کے ساتھ. اب دیکھیں وہ کیسے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, ان کی محفلیں کیسی تھی, صفوں میں تھی. یہ پیچھے آیا نا تختوں پہ بیٹھے ہوئے, صفوں پہ بیٹھے ہوئے. صفیں بھی کس چیز کا پیچھے جو ہم نے بات کی, کس چیز کی علامت ہے کہ بڑے آرگنائزڈ ہو کے. اور پھر اس کو آمنے سامنے کا بھی علماء نے فرمایا کہ آمنے سامنے ہوں گے ایک دوسرے کے, یعنی ایسے نہیں کہ پیٹھے موڑ کے بیٹھے ہوں گے. جیسے آپ کو ایک ہال میں بٹھا دیا جاتا ہے, ایک رو ہے اس کے پیچھے دوسری رو ہے. اب آپ نے پیچھے والے سے بات کرنی ہو پورا پیچھے مڑنا پڑتا ہے, اس سے سلام دعا کر رہے ہیں, الٹے ہاتھ کر کر کے ہاتھ ملا رہے ہیں, وہ چیزیں نہیں ہوں گی. آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے تاکہ ایک دوسرے سے بات کر سکیں. تو وہ بھی صفی ہیں, اس طرح سے ان کی بیٹھک ایسی ہوگی, ان کی مجلسیں ایسی ہوں گی. لیکن اس کے علاوہ جو جب ایک دوسرے سے انہوں نے بات چیت کرنی ہوگی, تو ایک اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب سوچیں گے اپنے کسی دوست سے ملنے کا, تو ان کے پاس ان کی ایسی سواریاں ہوں گی, ایسے ان کے تخت ہوں گے کہ جو اڑتے ہوئے ان کو لے جائیں گے. اور پھر وہ ان کے دوست کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوگی کہ میں اسے ملوں, اس کا بھی تخت اڑتا ہوا چلا جائے گا. اور پھر وہ رستے میں بھی کہیں مل جائیں گے, وہیں پہ تختوں پہ بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہے ہوں گے ایک دوسرے سے. اور یہاں پہ بھی ایک سین ایسا بتایا گیا کہ وہ متوجہ ہوں گے, بعضہم علی بعض یتساءلون, ان میں سے بعض کے ساتھ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوئے. دیکھیں اب یہ لوگ ایسے ہیں دنیا میں, انہوں نے اپنے آپ کو بیکار فضول باتوں میں, گپ شپ میں, بس ادھر کی ادھر ہانکتے رہنا اور بلا یعنی چیزوں کے اندر نہیں اپنے آپ کو مشغول رکھا. جنت میں جا کے ٹائم ہی ٹائم ہے, مزے ہی مزے ہیں, دوستوں سے ملنا جلنا, خوش گپیاں, یہ وہاں کے کام ہیں, یہ یہاں کے کام نہیں ہیں. یہاں پہ تو ہم کام کرنے آئے ہیں, آرام کرنے یا بیکار چیزوں کے اندر وقت گزارنے تھوڑا ہی آئے ہیں. وہ لوگ کیا کریں گے اب جب متوجہ ہوں گے, بعض بعض سے سوال کریں گے. جیسے آپ سوچیں جب آپ کا کبھی فیملی ری یونین ہوتا ہے, سارے بہن بھائی اکٹھے ہوتے ہیں, سب فیملی آئی ہوتی ہے, تو اس وقت کیا باتیں ہوتی ہیں؟ زیادہ تر باتیں آپ وہ کرتے ہیں نا, بچپن کی وہ یادیں, وہ یہ یاد ہے ایسے ہوتا تھا, یاد ہے ویسے ہوتا تھا. تو اب یہ بھی جب ایک دوسرے سے جنت میں ملے ہیں نا, تو ایک دوسرے کے ساتھ سوال کرتے ہیں کہ دیکھو ہم دیکھا تھا وہاں پہ کیسے رہتے تھے. دنیا کی باتیں کریں گے, دنیا کو یاد کر کے کہیں گے وہاں پہ یہ ایسے ہوتا تھا, یاد ہے اس طرح تھا. تو وہ ایک بات ان میں کہیں گے جو بہت امپورٹنٹ ہے ان کی باتوں میں, جو ہمیں بتاتی ہے کہ ان کی دنیا کی زندگی کیسی گزری ہے. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنتی لوگ دنیا میں کیسے ہوتے ہیں. سمجھ آئے؟ اچھا وہ کہیں گے, قالو کہیں گے, انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین. سبحان اللہ. وہ کہیں گے بے شک ہم دنیا میں نا اپنے گھر والوں میں بڑے ڈرنے والے ہوتے تھے,
हमने बड़ी डर डर की जिंदगी गुजारी। किससे डरते थे? काफरों से डरते थे, दुश्मनों से डरते थे, किसी और से डरते थे? नहीं, अल्लाह से डर डर के जिंदगी गुजारी। यानी क्या पता चला? देखिए, और कई बातें वो कहेंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी ये बात कोट की जिससे हमें अक्ल आ जाए कि जिंदगी कैसे गुजारनी है अगर जन्नत में पहुंचना। क्योंकि वो कह रहे हैं हम अपने घर वालों में डरने वाले थे। नंबर वन चीज क्या कि लहवो लाभ में उनकी जिंदगी नहीं गुजरी। यही जो पिछली जन्मियों की सिफत थी, आयत नंबर 12 में आई है, जो वैसी इनकी जिंदगी नहीं थी कि बेफिक्री, ला वो लाभ, ला यानी बातों में लगे रहे। नहीं, उनकी तरह नहीं थे। वमन खाफा मकाम रब्बी वनहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा। अल्लाह ताला ने फरमाया ना, जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरा और अपने नफ्स को ख्वाहिशात से बचा के रखा, ख्वाहिशात नफसानी से, उसके लिए जन्नत है। जहन्नमियों की अगर सिफात पढ़े तो उनकी सिफत है कि वो दुनिया में बस ऐशो आराम में पड़े रहे और ऐसे कर, जैसे आप सूरह हाका में पढ़ते हैं कि जिसका अमालनामा बाएं हाथ में दिया गया वो हलाकत को पुकारेगा और वो कहेगा कि इन्ना हुफी अहली ही मसरूरा, वो अपने घर वालों में बड़ा ही मसरूर रहता था। यानी मसरूर रहता था मतलब क्या, यानी वो अपने घर वालों के अंदर बड़ी बेफिक्री की जिंदगी, परवाह ही नहीं है, बस दुनिया में लगे हुए हैं और बस यहीं के मजे, यहीं की बातें, यहीं के ऐश, यहीं की खेल कूद, इसके अंदर ही पड़े हुए थे। वो सोचते नहीं थे आखरत को, उनकी प्रायोरिटीज में नहीं थी आखरत। ये लोग कैसे हैं कि इनको कयामत में हिसाब किताब का खौफ रहता था, इनको फिक्र रहती थी अपनी उस जिंदगी की जो हमेशा की जिंदगी है, ये डरते रहते थे। और कहां डरते थे, ये बात बहुत अहम है, कहां डरते थे? फी अहलीना, अपने घर वालों में, अपनी फैमिली। देखिए, हम लोग बाहर वालों के लिए तो एक दीनी जैसे एक रूप धार लेते हैं, हम बड़ी नेक हैं और एक हमारा ख़ास गेटअप है, हमारा एक ख़ास बोलने का तरीका, हमारी एक ख़ास अखलाक है जो बस बाहर वालों के लिए। एक है हम अपने घर वालों के साथ, जब हम अपने घर वालों में हैं तो वो है हमारी असलियत, जो वहाँ पे हमारे जिस तरह के हमारे मामलात हैं, जैसे हम करते हैं, जैसे हम बोलते हैं, चलते हैं, जैसे हम उनके साथ रवैये रखते हैं, जैसे हमारे उनके साथ अखलाक है, वो असलियत है हमारी। क्योंकि बाहर वालों के साथ हम थोड़ी देर के लिए हमने उनको एक इम्प्रेशन दे दिया कि जी मैं बड़ी नेक हूँ और देखो मैं अल्लाह की कितनी बातें करती हूँ, दो चार बातें इधर उधर से करके चलो, उनके ऊपर इम्प्रेशन पड़ गया, उन्होंने कहा वाह जी वाह क्या बात है इनकी। उसके बाद क्या है? उसके बाद हम अपने घर में, अपने घर में हम क्या हैं? ये अपने घर में रहते थे डरने वाले बन के, अपने घर में भी अल्लाह से डरते थे। यानी ये चीज सिर्फ बाहर वालों के लिए एक एक्ट नहीं थी, एक एक एक्टिंग कर करके बाहर दिखाना नहीं था इनका, उनकी असलियत ही ये थी कि वाकई वो डरते थे अल्लाह से। क्योंकि वो अपने घर वालों में भी डरते थे और घर वालों में इंसान को फिर परवाह नहीं होती, ये घर वाले ही है ना, ये तो मेरी असलियत जानते ही है। उनके सामने फिर उनके उनमें रहते हुए बाहर वालों के साथ इंसान नहीं वो बदतमीजियां करता जो घर वालों के साथ करता है, वो बदअखलाकियां, वो जुल्म व ज़ियातियां, वो हक तलफियां जो घर वालों के साथ होती हैं, वो बाहर वालों के साथ बाज़ दफ़ा नहीं होती। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं थे उनके, अपने घरों में भी बड़े डर के रहने वाले थे। वो अपने घरों में रहते हुए भी ये नहीं था कि वो अपने घर वालों को भी ना नसीहत करें, वहां पे जाके बिल्कुल ही भूल जाए। वो तो बाहर का क्लासों का एक्शन है या ग्रुप्स का एक्शन है कि दीनी बन के दिखाना है, बाकी टाइम घर के अंदर वो पता ही नहीं कि कभी क्या कुछ सीखा, क्या कुछ पढ़ा, कोई समझ ही नहीं। ऐसे नहीं थे वो, उनमें रहते थे, उनको भी नसीहत करते थे, उनको भी अल्लाह का डर दिलाते थे घर वालों को, और खुद भी अल्लाह से डरने वाले थे। ठीक है, ये बहुत बड़ी सिफत होती कि इंसान अपने घर में क्या है, ये इंसान की असलियत होती है। तो वो ये भी हमें पता चला कि अल्लाह का डर कितनी बड़ी नेकी है। ایک بندہ نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، قرآن، ہر قسم کی نیکی بھی کرتا رہے، تو بھی اللہ تعالی کا تقاضا یہ ہے کہ پھر وہ اللہ سے ڈرتا رہے، کبھی اپنی نیکی کا زوم نہ رکھے، یہ کبھی نہ سمجھے، ظاہر ہے یہ متقی لوگ ہوں گے نا جو وہاں پہ پہنچے ہیں جنت میں، یہ نیکی کرنے والے ہی لوگ ہوں گے نا، پھر بھی یہ ڈرتے رہتے تھے، اپنے گھر میں بھی ڈرتے رہتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کبھی انسان یہ نہ سمجھے میں نے بڑی بڑی نیکیاں کر لیں، اب تو میری معافی ہو ہی جانی چاہیے، اب تو میرا حق ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے، بس یہ میں کتنا کچھ کرتی ہوں، ابھی بھی نہیں معاف کرے گا تو پھر کس کو کرنا معاف؟ نہیں، یہ کبھی خیال نہ آنے دیں، یہ شیطانی خیال ہے۔ شیطان نے دیکھیں کتنی نیکی کی تھی، جو نیک تھا نا بڑا، مگر نیکی کے زوم نہیں تو اس کو مروا دیا کہ میں جی بڑی چیز ہوں، میں کیا، میری تو کیا بات ہے، اسی چیز نے تو اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو اصل متقی تو وہی ہے جو جتنا زیادہ نیکی کرے اتنا ہی اللہ سے ڈرنے والا ہو، سمجھ آئی؟ اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہیں، ٹھیک ہے اللہ کی رحمت کی امید ہونی چاہیے مگر اس کے عذابوں کا ڈر بھی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ بس ہاں اللہ کی رحمت ہے ہی نا، اتنی بھی ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، تو تم تو خام خواہ ہی ڈرتی رہتی ہے، نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے آپ کے اوپر، اگر آپ کے اندر اللہ کا خوف ہے، اگر آپ کے اندر یہ ڈر ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا، اور خاص طور پر اگر یہ ڈر اپنے گھر والوں میں رہتے ہوئے بھی ہے، کیونکہ گھر والوں میں کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا ہمیں، نہ کوئی ٹیچر دیکھ رہا ہے، نہ کوئی اور باہر کے لوگ دیکھ رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہمیں، وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں، اس سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا خوف کتنا ہے۔ جس کے اندر خدا کا خوف سب سے زیادہ ہوگا نا، وہ ہی گھر میں رہتے بھی ڈرے گا، اور جس کے اندر اللہ کا خوف نہیں بس لوگوں کا ہے، وہ باہر تو ڈرتا ہے، گھر میں نہیں ڈرتا۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان کا ایمان جو اللہ کی ذکر کی مجلس میں ہوتا ہے وہ گھر میں رہتے ہوئے نہیں ہوتا، یہ تو صحابہ نے بھی، حضرت حنزلہ کی یہ جو ان کی جو روایت ہے کہ بھئی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں تو میں بڑا، میرے ایمان کا لیول کچھ اور ہوتا ہے، گھر میں آ کے کچھ اور ہوتا ہے، ظاہر ہے گھر میں انسان بچوں میں، گھر کے کاموں میں، دندوں میں لگتا ہے، اس کے ایمان کا لیول وہ نہیں رہتا جو کہ ذکر کی مجلس میں ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان بالکل بے خوف ہو کے جینے لگے، وہ ظلم و زیادتیاں اور بدتمیزیاں کرنے لگے جو باہر وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، گھر میں وہ ایک ڈفرینٹ پرسنالٹی ہو، باہر ڈفرینٹ پرسنالٹی ہو، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ وہ سبحان اللہ، وہ وہاں جا کے یہ بات کر رہے ہیں، ہم جب دنیا میں رہتے تھے ہم کتنا ڈر ڈر کے رہتے تھے، سبحان اللہ اللہ نے ان کو اس خوف سے دیکھو اب کیسے نجات دے دی کہ بالکل بے خوف کر دیا کہ اب جنت میں رہو، اب کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، تم اپنی پوری زندگی ڈر ڈر کے رہتے رہے۔ تو فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، بس احسان کیا اللہ نے ہم پر اور بچا لیا ہم کو لو کے عذاب سے، اللہ نے ہم پر کتنا بڑا احسان کر دیا کہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ یہ وہ آیت ہے جس کو پڑھ پڑھ کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی رہی، اس آیت نے ان کو رلا دیا تھا کہ وہ اس وقت کہیں گے اللہ نے کتنا احسان کیا، اتنا کچھ کر کے، اتنا ڈر ڈر کے بھی زندگی میں رہے، نیکیاں کر کے بھی آئے، جنت میں بھی پہنچ گئے، تب بھی یہ نہیں کہتے نہیں جی ہم نا دنیا کے اندر میں تو بڑی اس طرح سے کیا، میں تو بڑی سچی تھی، میں تو بڑی ایسی تھی۔ اللہ اکبر، اتنے بڑے بول کیسے بولتے ہو، کیسے بولتے ہو، میں ہم تو جی ایسے کرتے ہیں، ہم تو جی یہ، میں نے تو کبھی یہ کیا نہیں، میں تو اتنی، ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اللہ کے ہاں پتہ نہیں یہ قبول بھی ہوا کہ نہیں، ہم اتنی اپنی بڑائیاں جتا رہے ہوتے مجلسوں میں بیٹھ کے، کیسے ڈر نہیں آتا، کیا پتا اللہ نے یہ منہ پہ ہی مار دی ہوں یہ نمازیں جن کے میں اتنے روب جھاڑ رہی ہوں، مجھے تو جی قرآن اتنا یاد ہے، میں نے تو اتنا کر لیا، میرے سے آپ پوچھیں، مجھے بتائیں، میں ایسے کیوں، کیسے اتنی بڑی بڑائی آ سکتی ہے؟ وہ دیکھیں وہاں پہنچ کے بھی یہ نہیں کہتے کہ ہم تو بڑی چیز تھے، ہم تو ایسے کرتے تھے، میں تو یہ نہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کا بڑا احسان ہے ہمارے پر، اللہ کتنی عاجزی ہے ان لوگوں میں، اللہ کا بڑا احسان ہے ہم پہ کہ اس نے ہمیں یہاں پہنچا دیا, اس آگ سے ہمیں بچا لیا. اللہ اکبر. تو وہ جو بات یاد کرتے ہیں وہ دیکھیں دنیا میں جو انہوں نے سٹرگلز کی ہوں گی, ڈرتے رہے, جو نیکیاں کرنے میں جو انہوں نے سٹرگلز کی اور پھر بھی وہ ڈرتے رہے سزاؤں سے اللہ کی, اس کو وہاں جا کے بھی یاد کر رہے ہیں. اور ان کو یہ فکر تھی دنیا میں جب ہوا کرتے تھے کہ ہم آگ میں نہ کہیں چلے جائیں, اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں اللہ کا بڑا احسان ہے, اللہ کا بڑا احسان ہے جس نے ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیا, لو کے عذاب سے بچا لیا. اور یہ جو سموم ہے نا, یہ چھولے کا بھی اوپر والا حصہ جو یعنی جو نظر نہیں آتا, جس میں تپش ہوتی ہے, بس جسے آپ ہاتھ قریب کرتے ہیں تو آپ کو آگ کی ایک تپش محسوس ہوتی ہے نا, یہ وہ ہے. تو اس لپٹ سے بھی ہمیں بچا لیا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ تمام لوگ چاہے وہ جنتی کیوں نہ ہو, جہنم کے اوپر سے تو سب کو ہی گزرنا, تو کچھ تو جہنم کے اندر چلے جائیں گے, کچھ کس طرح گرتے پڑتے آگے پہنچیں گے. یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کو لو تک نہیں پہنچی اس کی, کتنا اللہ تعالیٰ کا احسان مان رہے ہیں. اللہ اکبر. تو ہمیں کیا سمجھ آئی اس بات سے, کیا پتا چل رہا ہے؟ جنت کی نعمتیں, جنت کی مجلسیں یہ کن لوگوں کو ملیں گی جو صرف کلاس میں بیٹھ کے بس باتیں ہی کرتے رہیں, یا جو گھر والوں میں رہتے ہوئے غافل نہ ہوں. یہ کہ یہ بہت بڑا ہمارا امتحان ہے کہ گھر والوں کے بیچ میں رہتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں, ان کے ساتھ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم 24/7 دن رات جن کے ساتھ ہم ہیں, ان کے ساتھ ہمارے کیا رویے, وہ ہمارا اصل ٹیسٹ ہے. اور بعض دفعہ گھر والے دین پہ نہیں ہوتے تو پھر ہم اور ہی بن جاتے ہیں کہ ہم تو ان میں سب سے زیادہ نیک ہیں نا, دیکھو یہ سارے تو پیچھے ہیں اور میں ہی سب سے نیک ہوں, اس کو اپنا آپ ویسے ہی اتنا اچھا لگنے لگتا ہے اور وہ سارے نیچے حقیر لگنے لگتے ہیں, اور انسان ریلیکس ہو جاتا ہے. تو یہ نہیں ہونا, ان میں رہ کر بھی اپنے آپ کو آگے لے کر جانا ہے اور ان کو بھی کھینچنا ہے, ان کا بھی ہاتھ تھام کے آگے لانا ہے, نہ کہ ہم خود بھی ریلیکس ہو جائیں. انہوں نے کون سا ہمیں جج کرنا ہے, کوئی اور دیکھ لے گا تو یہ کہے گا یہ کون, ان کو کیا پتا, میں ان میں تو اچھی ہی ہوں نا. اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ, ہم اس سے پہلے بڑی دعائیں کیا کرتے تھے. یہ ان کی دیکھیں دنیا کی ساری زندگی کی باتیں ہیں نا, وہاں پہ بیٹھ کے کہ کہہ رہے ہم دنیا میں نا بڑی دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں بچا لے آگ سے, ہمیں بڑی فکر رہتی تھی, ہم جنت کے لیے بڑی دعائیں کرتے تھے. اس کا مطلب ان کی ایک اور کوالٹی کیا ہے, ان کی دو کوالٹیز یہاں میں پتہ چلی نا, ایک تو دنیا میں اپنے گھر والوں میں رہتے ہوئے ڈرتے تھے, دوسری دعائیں بہت کیا کرتے تھے, دعا بہت کرتے تھے کہ اللہ ہمیں اس دن کی رسوائی سے بچا لینا. جنتیوں کی زندگی پھر کیسی ہوا کرتی تھی, دنیا میں دعاؤں والی زندگی اور ڈرنے والی زندگی. کیا پتہ چلتا ہے ایسی زندگی سے, اتنی عاجزی ہے زندگی میں, دعا بھی وہی کرتا ہے نا جس میں عاجزی ہوتی ہے نا. دعا میں انسان اللہ تعالیٰ کو کیا ظاہر کرتا ہے کہ اللہ میرے بس میں کچھ نہیں ہے, اسی لیے تو اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے نا, اللہ تو ہے جو کر سکتا ہے, میں محتاج ہوں, تو محتاج نہیں ہے, میں فقیر ہوں, اللہ تو غنی ہے, اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں, تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے. تو بیسیکلی اپنا آپ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں کسی چیز کے قابل نہیں ہوں، کوئی چیز میرے ہاتھ میں نہیں ہے، تو ہی ہے جو سب کرنے والا ہے۔ تو عاجزی ہوتی ہے دعا میں، اور ڈرنے والا بھی وہی ہوتا ہے جو عاجز مزاج ہو، جو ڈرتا نہیں ہے وہ اس میں عاجزی نہیں ہے۔
انہ ہو البر الرحیم، اور وہ کہتے ہیں ہم تو بڑی دعائیں کرتے تھے،
اور اللہ ہے جو احسان کرنے والا، کہ اس نے احسان کیا ہم پر کہ اس نے ہمیں آگ سے محفوظ رکھا، اور وہ رحیم ہے، اس نے ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں جنت میں داخل کر دیا۔
تو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی ان دو صفات کا ذکر کریں گے وہاں پر، کہ وہ بر بھی ہے اور الرحیم بھی ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، یعنی کہ ہم یہاں پہ پہنچے ہیں، کوئی ہمارے کارنامے نہیں ہیں۔ وہ رحیم ہے کہ اس نے رحم کر دیا ہم پر کہ ہمیں جنت میں داخل کر دی، ورنہ ہم اس قابل نہیں تھے۔ یہاں پہ بھی پھر عاجزی ہے، ہمارا احسان نہیں ہے کہ ہم نے کچھ بہت بڑی چیز کی، اللہ کا احسان ہے ہم پر۔ اتنی پیاری مجلس ہے یہ ساری جو جنتیوں کی ہے، جس کا تصور بھی انسان کرتا ہے نا تو اس میں سکون ہے۔ اور پھر ان کی زندگی ہمیں پتہ چل گئی ان دو باتوں سے کہ کیسی زندگی ہونی چاہیے۔ دعائیں مانگنی نہیں چھوڑنی، دعاؤں کے ساتھ ساتھ نیکیاں کرنی، اور پھر ان کے اوپر بھی اللہ سے ڈرتے رہنا، یہ ہے جو جنتی لوگوں کا کردار ہے، ایسے کیریکٹر والے ہیں جنتی، جو کبھی پھولے نہ سمائیں، کبھی دعا نہ چھوڑے، کبھی تکبر نہ آنے دے، کتنے ہی بڑے کارنامے کر لے لیکن یہی سوچے اللہ نے توفیق دی، اللہ نے کرا لیا تو ہو گیا، ورنہ واقعی یہ صرف یہ سوچنے کی بات نہیں، واقعی ہم میں سے کون ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میری اپنی قوت، میری اپنی صلاحیت اتنی کہ میں کر سکتی ہوں، جو میں ہے نا وہ اللہ کو نہیں پسند ہے، میں شیطان نے میں ہی کی تھی۔ اور ڈرنا یہ جنتیوں کی صفت ہے، کبھی کوئی کہے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، ڈرنے کا کیا، تم ہر وقت ڈرتی رہتی ہو کیا تم، تو ان باتوں میں نہ آئے، ہمیشہ پھر یاد رکھیں کہ جنتی لوگ دنیا میں ڈرتے ہی تھے۔ نہ ڈر وہ انسان ہوتا ہے جو پھر بے خوف ہے اللہ کے ہر عذاب سے اور سزا سے، اور جب بے خوفی آتی ہے تو پھر انسان نیکی کے راستے پر نہیں چل سکتا۔ بے خوف انسان نا پھر مادر پدر آزاد ہو کے زندگی گزارتا ہے، وہ مجھے نہیں پرواہ کیونکہ وہ بے خوف ہے، ہی ڈزنٹ کیئر۔ جو ڈرنے والا ہے وہ کیئر کرتا ہے، اس لیے تو ڈر رہا ہے۔ تو یہ خوف، یہ جو ڈر ہے، یہ انسان کو دوڑاتا ہے پھر نیکی کے راستے پر۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، اے نبی پس آپ نصیحت کیجیے، آپ کا کام ہے ان کو سمجھا دینا، ان کو بتا دینا۔ تذکیر کیا ہوتا ہے، ذکر کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم نے فلاں کا ذکر کیا وہاں، تو یعنی کیا آپ نے کس کا ذکر کرتے ہیں، جس کو پہلے سے جانتے ہوتے ہیں نا اس کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر ذکر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو یاد کیا، یعنی ہم نے اس کو اس مجلس میں یاد کیا، ہم نے آپ کو یاد کیا، آپ کا ذکر کیا وہاں۔ تو ذکر ہمیشہ اس چیز کا کیا جاتا ہے جو پہلے سے پتہ ہوتی ہے، مگر وہ بے توجہی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، بھول کی وجہ سے، وہ کوئی ذہن میں پیچھے بات چلی جاتی ہے، یا وہ شخص کہیں پیچھے ذہن میں چلا جاتا ہے، پھر آپ اس کا ذکر کرتے ہیں، یعنی اس کی یاد کراتے ہیں تو یاد آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب ہم یہ اللہ کی بات کرتے ہیں، اللہ کے ذکر کی بات کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ، یا دین کی ہمیں کوئی بات ہی نہیں پتہ، یا نہیں، بلکہ یہ پھر معنی کیا ہوتا ہے کہ اللہ کا پتہ تو ہے، اللہ پر ایمان تو ہے، لیکن اللہ کی یاد دہانی کرا دینا کہ انسان بھول جاتا ہے بار بار۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کے اندر بھی اپنی ایک پہچان رکھی ہے، اپنی محبت رکھی ہے۔ جب انسان مس گائیڈ ہو جاتا ہے
तो फिर वो कभी पत्थर के आगे सर टेकता है, कभी किसी और हस्ती के आगे माथे रख देता है, क्योंकि उसके अंदर एक अर्ज है कि मैं किसी के सामने झुकूं, मैं किसी को सजदा करूं। जब अल्लाह ताला फरमाते हैं बस आप याद दिला दीजिए, याद दिहानी करा दे लोगों को, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का एक मकसद था कि लोगों को अल्लाह याद करा दो। वो भूल गए हैं, वो अपने रब को भूल गए, जिसकी तरफ से आए हैं उसी से गाफिल हो गए, तो याद करा दो। फदक्किर फमा अंता बिनेमति रब्बिका बिकाहिन वला मजनून, बस आप अपने रब की नेमत से ना काहिन है ना मजनून है। ये क्यों कहा गया? इसलिए कि काफिर लोग मुशरिकीन मक्का कहते थे, अब जब उनको कोई और बात नहीं मिली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को रद्द करने के लिए, इस पैगाम में तो कोई उनको, अब जाहिर है कुछ चीज निकाल नहीं सकते थे, तो एक चीज लोग हमेशा से यूज करते रहे, आज तक भी यूज करते हैं, कि जब पैगाम का जवाब उनके पास नहीं होता तो पैगाम लाने वाले को बदनाम करते हैं, उसकी शख्सियत को ऐसा मस्क कर देते हैं कि लोग उसकी बात ही नहीं सुनते। जब लोग बात ही नहीं सुनेंगे तो फिर पैगाम तो बाद में सुनाओगे ना, जब वो उसको देखते ही लोग भाग जाएंगे तो फिर क्या। जैसे आज मुसलमानों को इस कदर बदनाम दुनिया में कर दे, कुछ अपने भी उनके कसूर थे लेकिन उससे ज्यादा उनकी बदनामी कर दी, इतनी बदनामी कर दी कि अब लोग पहले से एक माइंड सेट उनका बन गया कि ये तो है ही ऐसे, जब ये तो है ही ऐसे अब वो कोई भी बात मुंह से निकालेंगे तो उनकी बात कौन सुनेगा। तो जब बदनाम कर दिया जाए ना तो फिर खुद ब खुद इस तरह से वो जो मिशन होता है वो जाहिर है उसको फिर चलाना आगे मुश्किल होता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह का पैगाम लेकर आए, उस पैगाम में जब इनको कोई बात नहीं मिली तो इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काहिन और मजनून कहना शुरू कर दिया। अल्लाह ने अपने महबूब के लिए खुद गवाही दी कि नहीं, मेरा नबी जो है वो ना काहिन है और ना मजनून है। ऐ नबी आप नसीहत करते रहे, आप इनको याद दिहानी कराते रहे, अल्लाह गवाही देता है कि आप नहीं है काहिन और मजनून। सुभान अल्लाह। और काहिन कौन होता है? जो गैब की बातें आके यानी दावा करता है, अव्वल तो गैब की बात किसी को अल्लाह ताला के सिवा नहीं मालूम, मगर वो दावा करते हैं कि हम गैब जानते हैं और गैब की खबरें बताते हैं। उस जमाने में बहुत काहिनों का रिवाज था, आज भी बहुत रिवाज है, कभी कोई कार्ड्स के जरिए, कभी कोई हाथों की लकीरों के जरिए, कभी कोई पता नहीं क्या नंबर लिख लिख के, कभी कोई सितारों के जरिए, यानी तरह तरह की चीजें यूज करते ना आज भी, कि इनके जरिए हम जी गैब की खबरें आपको बताएंगे। तमाम की तमाम हराम है, तमाम की तमाम हराम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स काहिन के पास जाता है उसका 40 दिन का अमल कबूल नहीं होता है। याद रखे 40 दिन की नेकी उसकी कबूल नहीं होगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो काहिन के पास जाए और उसकी बात की तस्दीक भी करता है कि हाँ हाँ जी जो इसने कहा देखा देखा ना पूरा हो गया, इसने कहा था फलां टीम जीतेगी देखा वो ही हुआ ना, उसने सही कहा था, उसने कहा था कि इस तरह के हालात हो जाएंगे देखा ऐसे ही हो गए ना, तो वो जो उसकी बात की तस्दीक भी करता है उसने उस चीज से इनकार कर दिया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। और क्या लेकर आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? दीन इस्लाम लेकर आए, उसने इस्लाम से इनकार कर दिया, काफिर हो गया यानी वो। और ये मुसलमान कितना करते हैं आज, तो काहिन और आप मजनून भी नहीं है। जो मजनून होता था उस जमाने में, कोई यानी जिन्नात का इसके ऊपर साया हो गया है, कोई अकल से आरी बात करने लगा, इसके ऊपर जिन आ गए में, अब ये बहकी बहकी बातें कर रहा है, ये कहते थे। हालांकि वो खुद जानते थे कि मजनून का तो ये अंदाज होता ही नहीं है। क्या एक मजनून आदमी ऐसी पूरा असर बात करता है, ऐसी हिकमत वाली बात करता है? हम यकूलून शायर उन, या वो कहते हैं एक शायर है। अब शायर भी किस लिए कहते थे कि ये कलाम जो ले आए तो ये शायर ही है। न तो रब्बसु बिही रईबल मनून, हम इंतजार कर रहे हैं इसके बारे में हवादिस का जमाने के, यानी इसके ऊपर मौत आ जाए। नऊज़ुबिल्ला नऊज़ुबिल्ला, वो कहते थे कि देखो ये एक नया नया दीन लेकर आ गया تو ہم تو ویٹ کر رہے ہیں کہ جس دن اس کو موت آ جائے تو اس کا یہ نیا دین بھی ختم ہو، یہ فتنہ نعوذ باللہ یہ ختم ہو، اور ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں. جب اس کی موت آ جائے گی تو جیسے باقی شاعر ختم ہو جاتے ہیں ان کے کلام بھی ختم ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی ختم ہو جائے گا اور یہ سب کچھ ان کا سارا یہ چیزیں ختم ہو جائے، تب ہمیں چین آئے گا. قل آپ ان کو یہ جواب دیں، تربصوا انتظار کرو، فإنی تو بے شک میں بھی معکم من المتربصین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں. ٹھیک ہے تم انتظار کر رہے ہو نا کہ میرے اوپر کوئی حادثہ آ جائے، کوئی موت آ جائے، کوئی کچھ آ جائے تو یہ سارا کھیل ختم ہو، یہ سارا یہ دین کی باتیں، یہ ساری قرآن، یہ سب چیز، یہ توحید کی بات، یہ سب ختم ہو. ٹھیک ہے تم انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، پتہ چل جائے گا کس پہ کیا آتا ہے. اب کچھ سوالات ہیں جو اللہ تعالی یہاں پہ بیان فرماتے ہیں، اور ان سوالات کو یہ نہیں کہا گیا کہ ان کے کوئی جواب دینے، بلکہ یہ وہ سوالات ہیں جن کو کہتے ہیں استفہام انکاری، یعنی آلریڈی ان کا جواب ان میں موجود ہے، یہ پوچھا نہیں جا رہا. تو جیسے میں آپ سے کہوں کیا آپ نے دیکھا نہیں تھا، یعنی آف کورس یہ بات ہے کہ آپ نے دیکھا تھا، آپ نے دیکھا تھا، لیکن وہ پوچھا کیوں جا رہا ہے اس طرح کہ جس سے آپ کو ویک اپ کرنے کے لیے، کیا آپ کو پتا نہیں ہے کہ یہ ایسا ہو گیا تھا؟ تو وہ obviously پتا ہے، لیکن جیسے ماں گئے تو میں پتا نہیں میں تمہاری ماں ہوں، تو کیا یہ اس سے پوچھ رہی ہے وہ سوال؟ نہیں، سوال نہیں پوچھ رہی ہے، بلکہ سوال میں ہی اس کا جواب ہے. اسی طرح ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون، یا حکم دیتی ہیں ان کو ان کی عقلیں اس کا، ام ہم قوم طاغون، یا وہ لوگ ہیں ہی سرکش، کیا یہ ان کی عقل ان کو بتا رہی ہے کہ یہ شاعر ہیں یا یہ؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ان کی عقل نہیں بتا رہی ان کو، بلکہ کیا ہے یہاں پہ ام کا معنی، اگر ہم بلکہ لکھے نا تو وہ زیادہ بہتر ہے، بلکہ وہ ہیں قوم طاغون، بلکہ ہیں ہی وہ سرکش قوم. عقل تو ان کو کہتی ہے کہ یہ انسان نہ کوئی مجنون ہے، نہ کاہن ہے، نہ کاہنوں والی باتیں ان کے اندر ہیں، نہ کوئی شاعر ہے، عقل تو بتا رہی ہے. پھر یہ کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کیونکہ یہ سرکش لوگ ہیں. اب ان کے اندر یہ سارے چونکہ سوالات ہیں تو ہم ایک ایک سوال سے گوترو کرتے رہیں گے، اس میں بہت تفسیر کی بات نہیں. ام یقولون تقولہ، یا وہ کہتے ہیں اس نے گھڑ لیا، اس کو اس نے خود بنا لیا ہے یہ قرآن. اب ان کا ایک اور پروپیگنڈا کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ انہی کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام تھوڑا ہی ہے، یہ خود ہی بنا کے لے آئے، خود ہی گھڑ لیا انہوں نے. یہ کہتے ہیں اس نے گھڑ لیا اس کو، بل یؤمنون، بلکہ نہیں وہ ایمان لاتے. اصل میں ان کا یہ انکار ان سے یہ کہلوا رہا ہے، یہ ماننا نہیں چاہتے نا، اس وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ ان کی عقلیں ان کو کہہ رہی ہیں کہ ہاں انہوں نے گھڑ لیا، وہ جو اندر کفر ہے نا وہ یہ کہلوا رہا ہے. جب لیکن جب کسی نے ماننا نہ ہو نا، تو پھر وہ آپ کتنی بھی دلیلیں دے دیں، اس نے کہنا نہیں میں نے ماننا ہی نہیں. تو ماننے کو تیار نہیں ہے، ورنہ ان کے دل نہیں یہ بات کہہ رہے. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ، تو پھر چاہیے کہ لے آئیں یہ بھی کوئی ایسی چیز اگر یہ سچے ہیں. یہاں پہ چیلنج کیا گیا پھر مشرکین مکہ کو کہ آپ لے آؤ ایسا ہی پھر ایک کلام، ایسی کوئی ایک بات لے آؤ جیسا یہ قرآن ہے. اور یہ چیلنج کئی دفعہ قرآن پاک میں آیا ہے، کل 5 مرتبہ. سورہ ہود آیت نمبر 13 میں آیا ہے، سورہ یونس آیت 38 میں آیا، سورہ بقرہ آیت 23 میں آیا، سورہ بنی اسرائیل آیت 88 میں آیا. یعنی 4 دفعہ تو مکی صورتوں میں، 1 دفعہ مدنی صورت میں بھی آیا یہ چیلنج، کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا خود، تو بھائی یہی عربی زبان تم بھی تو بولتے ہو، تم بھی پھر گھڑ کے لے آؤ. اگر تم کہتے ہو کہ یہ ان کا کلام ہے، یہ خود ہی شاعری کر کے لے آئے ہیں، تو تمہارے اندر اتنے بڑے بڑے شاعر ہیں، تم اپنے شاعروں سے کہہ دو وہ بھی ایسی شاعری کر کے لے آئے. وہ تو پھر بھی امی ہیں، یہ سب مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں بہت بڑی حکمت تھی کہ اپنے نبی کو امی رکھا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی نہ ہوتے تو انہوں نے کہنا تھا دیکھا جی انہوں نے تو خود ہی بنا لیا، تو پہلے بھی شاعری کرتے تھے تو شاعری کر کے اور شعر لے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی شعر کہا ہی نہیں تھا، بلکہ سب جانتے تھے یہ امی ہے، یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. اگر وہ امی ہیں اور یہ کلام لے آئے ہیں، मतलब तुम्हारे कहने के मुताबिक अगर बफर्ज महाल, ये बात है नहीं लेकिन अगर बफर्ज महाल ये तुम्हारी बात मान ली जाए कि ये खुद बना के लाए, तो वो तो उम्मी हो के ये कलाम बना के लाए, तुम तो बहुत ज्यादा बड़े अपने आप को जुबानदान समझते हो, तुम बड़े अपने आप को पढ़े लिखे समझते हो, वो बहुत अपने आप को चीज समझते थे, लोगों को सोचते थे कि बाहर वाले जो लोग हैं ये तो कुछ भी नहीं, हम हैं असल जुबान वाले, तो तुम फिर बना के ले आओ ना, वो उम्मी होके उन्होंने कलाम बना के ऐसा ले आए तो तुम भी फिर बना सकते होगे, तुम तो इससे बढ़ के बना सकते हो, तुम तो इतने बड़े अपने आप को समझते हो जुबान वाले, और फिर तुम अकेले ना सही, तुम्हारे सारे शायर, तुम्हारे सारे पढ़े लिखे लोग, तुम्हारे सारे और दोस्त अहबाब तमाम इंसान मिल जाए, जिन्हों को भी मिला लो अपने साथ और ले आओ ऐसा कोई कलाम। और ऐसा कलाम लाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अरबी में दो चार चीजें लिख के ले आए और उसको कहें ये कुरान है, ये नहीं, बल्कि ऐसा कलाम जो अपनी जुबान में भी इतना फसी हो, बली हो, इस कदर कॉम्प्रिहेंसिव हो, अपने माने में भी, अपनी ब्यूटी में भी और अपनी तासीर में भी, क्योंकि तासीर है कुरान की जो जिंदगियां बदल देती है, तासीर है ना कुरान में, इसने उस जमाने के लोगों को भी बदला, और अगर आज भी कहीं बदलाव आ सकता है तो इस कुरान की वजह से सिर्फ आ सकता है, वरना नहीं आ सकता। तो ये ऐसा कलाम फिर लेकर आओ, तो ये ना समझें कि ऐसा कलाम लाने का मतलब ये है कि हाँ भाई ये दो चार जुमले अरबी के अंदर लिख लिए तो कोई बोल दे के हाँ ये भी कुरान है तो वो कुरान बन जाता है, नहीं, ये कुरान ऐसी चीज है गैर मुस्लिमों को भी जो इसको समझते नहीं थे उनको भी सुनाया गया, एक अरबी में वैसे ही बातें बोली गई और एक कुरान पढ़ा गया, हमने कहा इसकी तो तासीर ही बहुत है, गैर मुस्लिम जो समझते नहीं थे वो भी ये बोल रहे। सुभान अल्लाह, ये एक वीडियो मेरे पास आई थी जिसके अंदर ये था, तो इसका असर है, और इसका असर सिर्फ कलाम के लिहाज से नहीं माने के लिहाज से भी है। देखिए कैसे थे वो लोग जो अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, जिनमें चोर बाजारी, जिनके अंदर सूद खाना, जिनमें जंगे कत्लो गारत, क्या क्या चीजें नहीं थी, वो कैसी सोसाइटी बन गई, किस चीज का असर था, ये कुरान का ही तो था, ये कुरान का असर था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान लेकर आए तो जिंदगियां बदली, वो ऐसा फिर कोई कलाम लेकर आओ, ऐसी कोई बात लेकर आ जाओ, अम खुलिकु मिन गैरी शैइन अम हुमुल खालिकून, अल्लाह ताला ने यहाँ पे एक और सवाल किया है, इतनी दीदा दलेरी से तुम इल्जाम लगा रहे हो अल्लाह के नबी पे कि ये खुद बना के ले आया कलाम, तुम जरा अपनी हकीकत तो देखो कि तुम क्या चीज हो जो तुम इतनी बड़ी बात कर रहे हो, क्या तुम खुद पैदा किए गए बगैर किसी चीज के खुद पैदा किए, या क्या तुम खुद पैदा हुए हो, या कोई है जो तुम्हारा खालिक है, कोई तुम्हारा बनाने वाला है, यानी क्या ये बगैर किसी चीज के खुद ही पैदा हो गए, खुद ही इनका अपना बस था, या किसी ने इनको पैदा किया। अच्छा अगर आप कहते हैं कि हम बगैर किसी के बनाए हुए पैदा हो गए, हम खुद ही बन गए, हम खुद ही बन गए, किसी का हाथ नहीं, कोई हमारा खालिक नहीं, फिर तो चलो कोई कह सकता है कि भाई हम क्यों किसी की माने, हम अपनी मर्जी करेंगे, लेकिन जब तुम ये मानते हो कि हमारा पैदा करने वाला कोई है, क्योंकि मुशरिकीन मक्का कम से कम ये जरूर मानते थे कि आसमान और जमीन को जब उनसे पूछा जाता किसने पैदा किया तो कहते थे अल्लाह ने, हम पढ़ चुके हैं कुरान में ये, अल्लाह ताला ने खुद ये बात फरमाई है कि वो कहते हैं अल्लाह ने पैदा किया, आज के मुशरिकीन से तो वही बेहतर थे जो कम से कम ये तो कहते थे अल्लाह ने पैदा किया, आज तो कई कह रहे हैं कि किसी ने भी नहीं पैदा किया, ये खुद ही बन गया, सब एथीस्ट हो गए हैं, और कुछ कहते हैं पता नहीं फलाने किया फलाने किया, तो वो मानते थे कि हमें पैदा अल्लाह ने किया, जब तुम ये बात मानते हो कि अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है तो फिर क्या उस पैदा करने वाले की बात नहीं मानोगे, फिर तो तुम आजाद ही नहीं हो। और ये हम सबसे भी एक क्वेश्चन है, क्या हम सोचते हैं हम खुद ही बन गए, ये हमें किसी ने पैदा किया, अगर वाकई मानते हैं, ये हम दिल से मानते हैं अल्लाह ने हमें पैदा किया है, तो क्या पैदा करने वाले का कोई हक नहीं होना चाहिए, फिर हम कैसे कह सकते मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं, मुझे कौन बताने वाला है, और तुम खुद ही मानते हो हमें किसी ने पैदा किया,
پھر اس کا حق اپنے اوپر نہیں مانتے، اس وجود کے اوپر نہیں مانتے. اب جب تم مخلوق ہو، یعنی تمہیں کسی نے پیدا کیا ہے، تو پھر تو تم پیدا کرنے والے کے حکم کے پابند ہو، پھر آزاد کہاں سے ہو گئے تم؟ تو جو تو کہتے ہیں کہ ہمیں کسی نے پیدا ہی نہیں کیا، یا ہم فلاں نے پیدا کیا، یا پتہ نہیں ہم خود ہی پیدا ہو گئے، وہ تو جائیں جہاں مرضی، وہ تو نہیں مانتے اللہ کی، تو اللہ سے خود ہی قیامت کے دن جواب دیں گے. لیکن خدا کے لیے وہ لوگ جو مانتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا، وہ تو سیدھے ہوں، وہ تو یہ سمجھیں کہ اللہ کا ہمارے اوپر حق ہے. وہی اگر آگے آج کھڑے ہو کے کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نہیں کسی کی مانتے، میں کیوں مانوں، میری مرضی، ایک طرف تم یہ بھی کہتے ہو، دوسری طرف تم یہ بھی کہتے ہو کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا، کتنا کنٹرڈکشن ہے. پھر ہم خلق السماوات والارض، یا انہوں نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، اس میں یہ بھی استفہام ہمیں انکاری ہے کہ نہیں. ظاہر ہے وہ آگے سے کہیں گے نہیں، ہم نے تو نہیں پیدا کیا، ہم کہاں سے پیدا کر سکتے تھے، سب کو پتا ہے انہوں نے تو نہیں آسمان زمین پیدا کی، کوئی اندھا بھی جانتا ہی ہے. پھر کیوں پوچھا گیا؟ اس لیے کہ ان کو جھنجھوڑا گیا، تم اتنے اکڑ رہے ہو جو کہ ہم نے نہیں ماننا، ہم نے نہیں ماننا، تو اپنے آپ کو کیا تم نے پیدا کیا؟ آسمان و زمین کو کیا تم نے پیدا کیا؟ قرآن میں تو یہ تک آتا ہے سبحان اللہ کہ اللہ زمین و آسمان کو تھامے ہوئے ہے، کہیں وہ گر نہ پڑے. یعنی اللہ نے صرف پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ اس کے بعد پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، اس کو تھاما ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہی اس کو کنٹرول میں رکھے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قائم دائم رکھے ہوئے، ورنہ تو یہ گر جاتے. تو اللہ ہر وقت حفاظت کر رہا ہے. بل لا یوقنون، بلکہ یہ یقین ہی نہیں کرتے، اللہ کی باتوں کا یقین ہی نہیں. ام عندہم خزائن ربک، کیا ان کے پاس رب کے خزانے ہیں تیرے رب کے؟ ام ہم المسیطرون، یا وہ محافظ ہیں اس کے؟ اللہ نے خزانے ان کے ہاتھ میں دیے ہوئے، ان کے پاس ہیں، یہی تقسیم کرتے ہیں خزانوں کو. ظاہر ہے نہیں، سب ان کا، سارے سوالوں کا جواب ہے نا نہیں، ان کو خود ہی کہنا پڑے گا. اس کا مطلب ہے کہ اگر ان کے ہاتھ میں خزانے نہیں ہیں تو پھر یہ محتاج ہیں اللہ کے، اگر ان کی مرضی سے تقسیم نہیں ہوتا تو یہ محتاج ہیں اللہ کے. جو انسان محتاج ہے، پل پل محتاج ہے اس رب کا جس کے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں، عزتوں کے خزانے اس کے پاس ہیں، رزق کے خزانے اس کے پاس ہیں، صحت کے خزانے اس کے پاس ہیں، ہر قسم کے خزانے، جو چیز، اولاد کا خزانہ، جو چیز تمہیں چاہیے اس کا خزانہ اسی کے پاس ہے، تو تم تو محتاج ہو پھر، تمہارے ہاتھ میں تو ہے نہیں، پھر تم اپنی مرضی کیسے کر سکتے ہو؟ تمہاری مرضی تو تب چلتی ہے اگر سارے خزانے تمہارے کنٹرول میں ہوتے، تم جدھر چاہتے دیتے، تم اپنے آپ کو دیتے، کسی کو دیتے، تمہارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. ایسا انسان جو خود اتنا محتاج ہے، کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں جی میں نے اپنی مرضی کرنی ہے، مجھے زیادہ پتا ہے، میں نے اللہ کی نہیں ماننی؟ دیکھیں انسان تو اس قدر محتاج ہے، اس قدر محتاج ہے کہ ایک سانس لینے کے لیے بھی محتاج ہے، سانس لینے کے لیے. اور انسان پھر اتنا اکڑتا ہے، اتنا اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ گویا وہ آزاد ہے اور ہر چیز جیسے وہ چاہے گا ویسے کرے گا، اور اللہ تعالیٰ پل پل اس کو یہ دکھاتا ہے کہ تو بے بس ہے، تو بے بس ہے، تو بے بس ہے. پتہ نہیں ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتی. ایک ایک لمحہ جو گزر رہا ہے ہماری موت سے ہمیں قریب کر رہا ہے، ہم اتنے بے بس ہیں، ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ہم بوڑھے ہو جائیں، کوئی بھی نہیں چاہتا ہم بیمار ہوں، کوئی بھی نہیں چاہتا ہمیں موت آئے، کوئی بھی نہیں چاہتا ہمیں کبھی فقر و فاقہ آئے، کوئی بھی نہیں چاہتا، کوئی ایسی شر کی چیز نہیں چاہتا، پھر بھی ہم میں سے ہر ایک تیزی سے دوڑا اپنی موت کی طرف، اپنے بڑھاپے کی طرف، اپنی زندگی کے اینڈ کی طرف. اس کے باوجود ہماری اکڑ کتنی ہے. ام لہم سلم یستمعون فیہ، یا ان کے لیے کوئی سیڑھی ہے جو وہ غور سے سنتے ہیں اس میں، یعنی یہ اتنے اکڑے میں ہیں، جمے میں ہیں اپنے اس غلط عقیدے پہ، ایسے لگتا ہے جیسے کہ ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے کہ یہ اوپر سے جا کے سن کے آ گئے ہیں باتیں، اور یہ کہہ رہے ہیں ہاں جی دیکھا ہم تو صحیح کر رہے ہیں نا، ہم تو اوپر سے باتیں سن کے آئے ہیں، یہ اوپر سے تم چڑھ کے سن آئے ہو باتیں، تمہارے پاس کوئی سیڑھی ہے؟ اس کا بھی ظاہر جواب ہے نہیں. تو پھر تم اتنے اکڑے بھی کیوں ہو، اتنے بزد کیوں ہو کہ یہی ہم نے عقیدہ رکھنا؟
فل یأتی بمستمعہم بسلطان مبین، تو اگر تم اوپر جا کے سن آئے ہو تو چاہیے کہ جو سننے والا ہے وہ لے کر آئے کوئی کھلی دلیل، جو دعویٰ کر رہا ہے ہاں جی میں سن کے آیا ہوں آسمانوں سے، وہ لائے کوئی دلیل لائے.
ام لہ البنات ولکم البنون،
یہاں اس کے لیے ہیں بیٹیاں اور تمہارے لیے ہیں بیٹے، یعنی تم اولاد مقرر کرتے ہو اسے بھی اوپر، یعنی اتنی یہ بری چیز ہے، اتنا برا کام ہے کہ تم اس رب کے لیے اولاد مقرر کرتے ہو اور اولاد مقرر کر کے اس کو گالی دیتے ہو، کیونکہ حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے جب وہ میرے لیے اولاد مقرر کرتا ہے، یہ گالی ہے اللہ کے لیے. تو سب سے بری چیز تو یہ کرتے ہو کہ اولاد مقرر کرتے ہو. آن ٹاپ آف دیٹ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے کتنا ادب ہے وہ اس سے پتا چلتا ہے کہ اولاد بھی ایسی مقرر کرتے جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے، لیکن جو چیز جس کی جس پرسنالٹی کی بھی آپ کے نزدیک عزت ہوگی، وہ بہت اس کا مقام ہوگا، آپ کیا کرتے ہیں اس کو تحفہ بھی دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کوئی اچھی چیز دوں، کوئی اس کی شان کے مطابق چیز دوں. اول تو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد مقرر کرنا ہی بہت برا ہے. دوسری چیز یہ کہ یہ پتہ چل جاتا ہے تمہارے دلوں میں اللہ کی کتنی عزت ہے کہ تم نے وہ چیز اللہ کو دی جو اپنے لیے نہیں پسند کرتے. اس میں یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بیٹیاں بری ہیں، مگر ان کے عقیدے کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہاری سوچ کتنی گھٹیا ہے کہ تم اللہ کے لیے بھی وہ چیز دیتے ہو جو اپنے لیے نہیں چاہتے. اس سے پتہ چلتا ہے تمہارے اندر کتنی تعظیم ہے اللہ کی، کیا تم سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ کو. ام تسألهم اجرا، یا تم مانگتے ہو ان سے کوئی اجر، فہم من مغرم مثقلون، تو وہ تاوان سے بوجھل ہوئے جا رہے ہیں. اے نبی، یا تو یہ بات ہے کہ آپ ان سے کوئی فیس مانگتے ہیں، کوئی اجر مانگتے ہیں ان سے، کہ یہ بےچارے بوجھل ہوئے چلے جا رہے ہیں، ان کے اوپر بڑا بوجھ پڑ گیا کہ ہائے ہم اتنی پیمنٹ کیسے کریں، اس لیے یہ آپ یہ بات نہیں مان رہے، ان سے کچھ لے رہے ہیں کیا؟ الٹا ان کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی عذابوں سے ڈرا کر اس سے بچانا چاہتے ہیں، آپ تو ان کے لیے اچھائی چاہتے ہیں، ان کی آخرت سنوارنا چاہتے ہیں، اور وہ ایسے کر رہے ہیں جیسے کہ پتہ نہیں آپ ان سے کچھ لے رہے ہیں، یہ چٹی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں. آج بھی کوئی کسی کو خیر کی بات بتانا چاہے، کوئی اللہ کی طرف بلانا چاہے، تو لوگ ایسے ہی کرتے ہیں گویا کہ پتہ نہیں وہ کتنی مصیبت میں ان کی جان پھنس گئی، جیسے کہ ان سے کچھ مانگا جا رہا ہے، ان سے پتہ نہیں کیا اتنا بڑا ٹیکس ان کے اوپر لگا دیا کہ یہ اس بوجھ تلے دب گئے. آج بھی یہی حالت ہے، تو یہ ان کو بھی پوچھا جا رہا ہے کہ اے نبی کیا آپ ان سے کچھ مانگتے ہیں جو ان کو اتنی مصیبت پڑ گئی ہے. اللہ اکبر، نبیوں نے تو کبھی کسی سے کوئی اجر نہیں مانگا، کبھی کوئی اجر، اور اجر صرف یہ نہیں کہ پیسوں کی صورت میں ہی نہیں، بلکہ کسی قسم کا بھی کوئی اجر ان سے نہیں ڈیمانڈ کیا لوگوں سے، تمام نبیوں نے. ام عندهم الغیب فهم یکتبون، یا ان کے پاس کوئی غیب ہے تو وہ لکھ رہے ہیں اس کو، یا ان کو کوئی غیب کی کوئی باتیں پتہ چل گئی ہیں، کوئی کنفرم ہو گیا ان کو کہ جی ہمارا عقیدہ صحیح ہے اور ان کا غلط ہے، تو یہ بات کنفرمیشن کے بعد انہوں نے لکھ لی ہے اور اس وجہ سے اس کے اوپر جمے میں یہ، یا یہ بات ہے کوئی غیب ان کو پتہ چل گیا. ام یریدونا، یا وہ چاہتے ہیں کہ کیا کریں، قیدا ایک چال چلے اللہ رسول کے خلاف. جب یہ اس قرآن کو کہتے ہیں کہ یہ شاعری ہے، جب اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، تو کیا یہ چال چلنا چاہتے ہیں؟ جبکہ ان کو وہ لوگ کیا یہ چاہتے تھے، اصل میں وہ چاہتے تھے کہ لوگ بس ان کی طرف نہ آئیں. فالذین کفروا هم المکیدون، تو جو کافر ہیں وہ تو چال چل دیے گئے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے خلاف ہی چال چلی گئی. جو کسی کے خلاف چال چلتا ہے وہ اسی میں خود ہی پھنس جاتا ہے. یہ تو آپ نے کبھی سنا بھی ہوگی نا ضرب المثل، یہ کسی کے لیے گڑھا کھودو گے تو اپنے لیے سمجھ لو کھود رہے، اس میں خود گر جاؤ گے. لیکن یہاں پہ تو نبی کے خلاف جو چالیں چل رہے ہیں، یہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں، تو یہ سوچتے ہیں کہ اللہ رسول کے خلاف، اس دین کے خلاف، اس نبی کے خلاف چالیں چلیں گے، تو اصل میں ان کو پتہ ہی نہیں انہوں نے اپنے خلاف خود ہی چال چل رہی. ام لہم الہ غیر اللہ، ان کے لیے کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے؟ کوئی اور الہ ہے ان کے لیے؟ چاہے یہ کتنا بھی کہیں جی ہمارے لیے تو لات ہے منات ہے, ہمارے لیے فلاں ہے, ہمارا خدا خدا ہے, جتنا مرضی کہتے رہے, لیکن اصل میں تو معبود حقیقی تو اللہ ہی ہے, جو کھلاتا ہے, جو پلاتا ہے, جو اٹھاتا ہے, جو بٹھاتا ہے, جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے, سب تمہارے کام چلانے والا جو وہ ہے وہ وہی رب ہے. کیا اس کے سوا کوئی رب ہے ان کے پاس؟ سبحان اللہ عما یشرکون, پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے. اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جو شرک لوگ کرتے ہیں. اس زمین پر جتنا شرک ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی, اس کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں تھی, وہ پاک ہے اس سے. یہ لوگ خود ہی اپنا بیڑا غرق کرتے ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں. وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا, اور اگر وہ دیکھ لیں آسمان سے ایک ٹکڑا بھی گرنے والا, یَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ, وہ کہیں گے بادل ہیں تہبت ہے. یعنی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی کھلا معجزہ بھی دکھا دے کہ آسمان کا ٹکڑا گرا دے, تب بھی یہ مانیں گے نہیں. اتنی بڑی نشانی دیکھ کے بھی انہوں نے آگے سے کہنا نہیں جی بادل ہیں تہ بتہ بادل آئے ہیں. اللہ اکبر, یعنی اس قدر ڈھیٹ ہو چکے ہیں کہ چاہے آنکھوں سے بھی دیکھ لینا تب بھی نہیں ماننا انہوں نے. فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُسْحَقُونَ, تو چھوڑ دیں آپ ان کو یہاں تک کہ یہ جا ملیں اپنے دن سے, وہ دن جس میں بے ہوش کیے جائیں گے, یعنی وہ دن جب ان کو موت آئے گی, اس دن تک ان کو چھوڑ دیں, ان کو خود ہی پتہ چل جائے گا, وہ دن آ جائے گا جب بے ہوش پڑے ہوں گے. تو یہ موت کی بے ہوشی بھی ہو سکتی ہے, یہ نفخہ ثانیہ کی بے ہوشی بھی ہو سکتی ہے جب ان سب لوگ بے ہوش ہو کے گر پڑیں گے. پہلا نفخہ ہوگا کہ افراتفری پھیل جائے گی, دوسرا ہوگا کہ سب گر پڑیں گے, سوائے جس کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون, جس دن نہ کام آئے گی ان کو چال کچھ بھی اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے. تو یہ دن جس دن کوئی کسی کو کام نہیں آئے گا, اور ان کی چالیں ساری کی ساری جو انہوں نے دین کے خلاف نبی کے خلاف چلیں سب یہی رہ جائیں گے, کوئی چال ان کی کامیاب نہیں ہونے والی. دیکھیں آج بھی دشمن تو بہت چالیں چلتے ہیں اسلام کے خلاف بھی, پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ وہ ملیں گے اس دن سے, پھر اس کے بعد یہ چالیں بھی ان کی کچھ کام نہیں آنی اور نہ ہی کوئی ان کی مدد کے لیے آئے گا. وہ دن تو ایسا لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ, نہ اس میں تجارت ہے, نہ اس میں کوئی قریبی کوئی بیسٹ فرینڈ کوئی دوست کوئی ہمدرد آئے گا آگے جو چھڑا لے گا, نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا. تو کافروں کو تو کوئی چیز بھی فائدہ نہیں دے گی, جو انہوں نے سہارے سمجھ رکھے ہیں وہ تو کوئی بھی مدد نہیں دے گا. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا, اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان کے لیے عذاب ہے دون ذالک, اس کے علاوہ بھی, یعنی قیامت سے پہلے بھی عذاب ہے ان کے لیے, اس دنیا میں بھی عذاب ہے, لیکن دنیا کے عذاب کا تھوڑا سا فائدہ ہو سکتا ہے کسی کو, اور وہ یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بعض دفعہ بعض لوگوں کے لیے دنیا کا کوئی عذاب ان کی اصلاح کا باعث بن جاتا ہے کہ وہ پلٹ آتے ہیں اللہ کی طرف, وہ سمجھ جاتے ہیں, مگر بہت ہی کم ایسے ہوتے ہیں, بہت ہی کم. دنیا میں جو عذاب آتے ہیں ان میں یہ خیر ہو سکتی ہے اگر وہ اللہ کی طرف انسان کو پلٹا دے, تو وہ پھر عذاب نہیں, پھر تو وہ رحمت ہے اللہ کی. لیکن اس کے علاوہ جو آخرت کے عذاب ہیں, جو موت کا ہے, جو قبر کا عذاب ہے, جو قیامت کے دن کا عذاب ہے, ان میں پھر کوئی خیر نہیں ہوگی, کیونکہ ان میں کوئی پلٹنا ہے ہی نہیں, اس میں کوئی واپسی نہیں ہے, اس میں کوئی اصلاح کی گنجائش نہیں ہے. اس وجہ سے وہ عذاب سراسر انسان کے لیے خسارہ ہی ہے. یہاں پہ بعض فرماتے ہیں, جیسے ابن عباس نے فرمایا کہ اس سے مراد یہاں پہ عذاب قبر ہے, یہ قیامت کے دن سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے, دون ذالک, اس سے پہلے بھی ظالموں کے لیے عذاب ہے, اور وہ ہے قبر کا عذاب. کیونکہ سورہ مؤمن میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 46 میں, یہ وہ آگ ہے جس پر صبح اور شام آل فرعون کو پیش کیا جاتا ہے, اور قیامت کے دن بھی ان کو آگ پر پیش کیا جائے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی قیامت کے دن کی جو آگ ہے وہ تو الگ ہے, اس وقت وہ صبح شام کس آگ پہ پیش ہو رہے ہیں, یہ قبر کا عذاب ہے. ٹھیک ہے, چاہے کوئی پانی میں ڈوب کے مرے یا کسی جانور کے پیٹ میں چلا جائے, وہی اس کی قبر ہے, وہیں پہ اس کا عذاب ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو صبح اور شام اس پر اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے, اگر وہ جنت والوں میں سے ہے تو جنت میں اس کا ٹھکانہ جو ہوگا وہ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے, اگر وہ اہل جہنم میں سے ہے تو اس سے کہا جاتا ہے یہی ہے تیرا ٹھکانہ, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ تجھے دوبارہ زندہ کر کے قیامت کے دن اٹھائے گا. اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں, یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے, کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے متعلق پوچھا, آپ نے فرمایا ہاں عذاب قبر برحق ہے. یہ کچھ مسلمان جھٹلاتے ہیں عذاب قبر کو اور کہتے ہیں ہم قبر کے عذاب کو مانتے ہی نہیں ہیں, کوئی نہیں ہوتا قبر کا عذاب. تو یہ بخاری مسلم ترمذی نسائی سب میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عذاب قبر برحق ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اس کے بعد جب بھی میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے, آپ کو ضرورت تھی کوئی مانگنے کی, آپ کو ضرورت تھی کوئی مانگنے کی, پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے عذاب قبر سے پناہ. ہمیں کتنی مانگنی چاہیے, اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لینا. تو ظالموں کے لیے اس دن کے عذاب سے پہلے بھی ایک عذاب ہے, ولکن اکثرہم لا یعلمون, لیکن اکثر ان میں سے علم نہیں رکھتے. کس چیز کا علم نہیں رکھتے؟ اکثریت کو یہ پتہ ہی نہیں ہے یہ کہ آخرت میں ایسا عذاب ہے, اس سے پہلے بھی اللہ عذاب دیتا ہے, دنیا میں بھی عذاب آ رہے ہیں, یہ ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں, کیا سکھا رہے ہیں, اس کی عقل ہی نہیں ہے. اے نبی پھر آپ کیا کریں ان کی مخالفت پہ, ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ پروپوگنڈا کرنے پہ, یہ اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے. اچھا ایک بات اور, پچھلی آیت سے ہم یہ دیکھ لیں کہ ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ظالموں کے لیے آخرت کے عذاب سے پہلے بھی عذاب ہے, اور جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے, اور وہ دنیا میں کس قسم کی شکلوں میں آ سکتا ہے, بعض دفعہ بیماریوں کی, بعض دفعہ پریشانیوں کی, بعض دفعہ کوئی حادثات کی شکل میں بھی آ سکتا ہے, اور وہ کس لیے ہوتا ہے, میں نے آپ کو بتایا وہ رحمت بھی بن سکتا ہے, وہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان ابھی ہوش کر لے, ابھی غفلت سے نکل آئے. لیکن اگر انسان آنکھیں نہیں کھولتا تو پھر ان دا اینڈ تو آخرت کا ہی عذاب ہے, اور آخرت کب سے شروع ہو جاتی؟ موت سے شروع ہو جاتی. منافق جو ہے وہ دنیا کے عذابوں سے بھی کچھ نہیں سیکھتا. حدیث میں منافق جب بیمار ہو کے صحت کی طرف آتا ہے تو اس کی مثال اونٹ کی سی ہے, جو نہیں جانتا کہ اسے کیوں رسیوں سے باندھا گیا اور کیوں کھول دیا گیا. میں نے اس کو پتا ہے وہ بیماریاں آتی ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, پریشانی, اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا سمجھانا چاہ رہا ہے, کیا سکھانا چاہ رہا ہے. وہ بس اس کو گردش ایام سمجھ کے اونٹ کی طرح ہے, بس مجھے باندھا کیوں, مجھے کھولا کیوں, اونٹ کو بھی نہیں پتا, اس کو بھی نہیں پتا. لیکن جو مومن ہوتا ہے نا وہ فوراً الرٹ ہو جاتا ہے, نہیں میری کوئی غلطی ہے, مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے. وہ اپنی کوتاہیاں ڈھونڈنے لگتا ہے, وہ اپنے گناہوں پہ نظر کرتا ہے, وہ ہوش کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ دون ذالک کیا ہے, اور کس طرح سے کون سا والا عذاب ہے جو انسان کو فائدہ دے سکتا ہے, کون سا عذاب ہے کہ پھر جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر कुछ फायदा नहीं होगा, वो फिर पलटना ही नहीं हो सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इस सारी जितनी भी परेशानी आप पर आई थी, जितनी भी बड़े, देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान थे और ये जो उनकी बातें थी और मुखालफतें थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कोशिशें कर रहे हैं, वो किस तरफ जा रहे हैं, वो किस तरह मुखालफतें कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जानते थे ना ये अपना ही बुरा कर रहे हैं, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करें इनके जवाब में। अब आपको रंज भी होता था, दुख होता था इनके रवैये पे, क्या करें। वस्बिर लिहक्मि रब्बिक, ए नबी सबसे पहले तो आप ये करें कि सब्र करें अल्लाह के फैसले की, यानी जब तक अल्लाह का फैसला नहीं आ जाता उस वक्त तक सब्र करें। अल्लाह का फैसला क्या है, या तो अल्लाह ताला आपको फतह दे दे, या कयामत ही आ जाए, इनकी मौत आ जाए, या ये मुखालफत ख़त्म हो जाए, जो भी यानी चीज़ हो, अल्लाह का जो भी हुक्म आ जाए, जब तक ये तकलीफ़ ख़त्म नहीं हो जाती, ये जो आपकी मुखालफत है ख़त्म नहीं हो जाती, उस वक्त तक आप सब्र कीजिए। फ़इन्नका बिआयुनिना, ए नबी आप फिक्र ना करें, आप हमारी नज़रों में हैं। सुभान अल्लाह, जब इंसान तकलीफ में होता है ना, तो आपने भी देखा होगा कि किसी बहुत प्यारा आपका हुआ, आप उसको अपनी तकलीफ जब बताते हैं और वो आगे से कह देना, बस मुझे समझ आ गई कि तुम किस चीज़ से गुजर रही हो, मैं समझ सकती हूँ, मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकती हूँ, तो आपको उस पर ही करार आ जाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं नबी आप हमारी नज़रों में हैं, यानी अल्लाह जानता है आपके साथ क्या हो रहा है, अल्लाह देख रहा है आपके साथ क्या हो रहा है, अल्लाह को पता है आप हमारी नज़रों में हैं। अल्लाह की नज़रों में तो सभी हैं, लेकिन यहाँ पे क्या मतलब, अल्लाह की तवज्जो है आपके ऊपर, ए नबी अल्लाह ताला अंडरस्टैंड करती हैं आपके ऊपर क्या गुजर रही है। सुभान अल्लाह, ये चीज़ ही इंसान को कितनी तसल्ली दे देती है कि मेरा अल्लाह तो समझ रहा है ना। जैसे बाज लोग जब उनकी कोई मुश्किल आती है तो कहते हैं अल्लाह वो क्या पता मैं किससे गुजर रही हूँ, अल्लाह ताला वो क्या पता कि क्या होता है ये दर्द। नहीं, अल्लाह जानता है। तो आप ये ना समझें कि आपका कोई वाली वारिस नहीं है, किसी को नहीं पता आप किससे अकेले गुजर रहे हैं। नहीं, अल्लाह वो शफीक मेहरबान रब देख रहा है जो हो रहा है आपके साथ। अब ये है एक बहुत बड़ी तसल्ली थी आपके लिए। और आप और क्या करें, तीसरा काम, वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका हीना तकूम, आप तस्बीह कीजिए अपने रब की हमद के साथ जिस वक्त भी आप खड़े हों, खड़े हों कहाँ से खड़े हों, यानी किसी चीज किसी काम के लिए भी खड़े हों, नींद से खड़े हों, या आप मजलिस से खड़े हों, या आप तबलीग करने के लिए खड़े हों, या किसी काम के लिए भी आप खड़े होते हैं, तो उस वक़्त आप तस्बीह कीजिए अपने रब की हमद के साथ। और देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर कैसे अमल फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं हर एक वक्त में खड़े होने के लिए, सोने के बाद खड़े हुए तब की दुआएं हैं, खाने के बाद खड़े हुए तब की दुआएं हैं, मजलिस से खड़े हुए तब की दुआएं हैं, सवारी से उतरने के लिए खड़े हुए तब की दुआएं हैं, सवारी पे चढ़ने के लिए खड़े हुए तब की दुआएं हैं, यानी तबलीग करने के लिए खड़े हुए तब की दुआएं, नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए तब भी सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका हम पढ़ते हैं, उसमें तस्बीह है हमद अल्लाह की, उसके लिए खड़े हुए तब की भी दुआ। देखिए ना कितनी दुआएं, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, ये भी सारी मजलिस से उठने की दुआ है ना, आप पढ़ते हैं। तो इसी तरह और भी आप मसनून दुआओं में देख लें कितनी सारी दुआएं हमें मिलती हैं, हर हर मौके की दुआ मिलती है जब आप खड़े हो रहे हैं एक दुआ। वा मिन अल्लैल फसब्बिहु, और रात के औकात में आप तस्बीह कीजिए नबी, यानी रात में भी आप क़याम करें। वा इदबार नुजूम, और सितारों के पलटने के वक्त, तो हज़रत इब्ने अब्बास, हज़रत जाबिर, हज़रत अनस ने फरमाया कि इससे मुराद इदबार नुजूम क्या है, यानी सितारों का पलटना क्या है, जब सितारे ग़ुरूब हो जाए तो फजर का वक्त है ना, तो फजर से जो हम फजर के फर्जों से पहले जो दो रकत पढ़ते हैं ना, सुन्नत, दो सुन्नतें जो वो पढ़ते हैं वो मुराद है यहाँ पे, ठीक है। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर से वापसी में आपने सहाबा के साथ आधी रात के वक्त में पड़ाव डाला और फजर के वक्त किसी की भी नहीं आंख खुली, सूरज निकल आया, तो आपने कुछ दूर जाके नमाज फजर पढ़ने से भी पहले حالانکہ دیکھیں نا قضا ہو گئی ہے, لیکن فجر پڑھنے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھی, حالانکہ نفل کی قضا نہیں ہوتی, لیکن اس نماز میں آپ نے نفل کی بھی قضا کی. تو ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر سے پہلے کی جو دو رکعت ہے وہ ادبار النجوم ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح بخاری اور مسلم کی روایت ہے, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نفل نماز کی اس قدر حفاظت نہیں کرتے تھے جتنی فجر سے پہلے دو رکعت نماز کی حفاظت کرتے تھے. تو اس کو کبھی نہیں چھوڑنا, اگر خدا نہ خواستہ کبھی فجر قضا بھی ہو جائے تو تب بھی یہ دو سنتیں ضرور پڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی جو دو رکعت ہے وہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بھی بہتر ہے. یہ بھی مسلم کی روایت ہے. نہیں, اتنی زبردست ہے یہ جو فجر کی دو سنتیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مشکل حالات میں جب مخالفت ہے اس وقت جو تین کام کرنے کے لیے فرمایا, پہلا کام کیا ہے صبر کرنا, دوسرا کام کیا ہے اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں. اللہ تعالیٰ کی نظروں میں آپ جب آپ اللہ کے دین کی خاطر مشکلات لے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان باتوں کو. اور تیسری چیز کیا, تسبیح کریں جب بھی اٹھیں, رات کے وقت بھی اور فجر کے وقت بھی اللہ کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ بیان فرمائیں. یہ چیز انسان کو سکون دیتی ہے. یہ کام انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نسخہ بیان فرمایا ہے کہ جب اس کے اوپر ایسے غم ہوں, مخالفتیں ہوں, پریشانیاں ہوں تو وہ یہ کام کرے. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کا ذکر دلوں کو سکون دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ان آیات پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے, اپنے گھروں میں گھر والوں میں رہتے ہوئے ڈرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ جو جنتیوں کی صفات ہیں وہ ہمارے اندر پیدا فرما دے, ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو متقین کا امام بنا دے, اور ہم سب سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. جو پڑھا ہے اس کو ہمارے حق میں حجت بنا دے, ہمارے خلاف حجت نہ بنائے. ہمیں اپنی زندگیاں لہو و لعب میں اور بیکار مشغلوں میں گزارنے سے محفوظ رکھے. اللہ ہماری زندگیوں کو ضائع ہونے سے بچا لے. اللہ اس زندگی کے قدر و قیمت کا احساس کرنے والا ہمیں بنا دے. ہماری زندگیوں میں برکت دے کے اس سے بہترین نفع والی زندگی بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک 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 و نتوب الیک. تلاوت سنیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله أم لهم سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النهار.